ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشیر رحمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد و علی آله الاطیبین الاطہرین الانجبین الهدات المهدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرؤ الی اللہ، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ولادت باسعادت منجی عالم بشریت صاحب العصر والزمان فرزند زہرا منتقم کربلا، آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی شب سال کی برگزیدہ اور بابرکت شبوں میں سے ایک ہے، اور روایت نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ لا یرد السائل عن بابہ، آج کے دن پروردگار کا ارادہ یہ ہے، پروردگار چاہتا یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ پلٹائے. بہت سے اعمال آج کی شب میں کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. دعائے کمیل انشاءاللہ آپ پروگرام کے آخر میں اس کی تلاوت کریں گے. اس کے علاوہ زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرگز فراموش نہ کیجئے گا. روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص زیارت سید الشہداء جو مفصل اور طولانی مفاتح الجنان میں موجود ہے، دو زیارتیں مفاتح الجنان میں شب نیمہ شعبان کے حوالے سے موجود ہے، اگر ان زیارتوں کو نہ بھی پڑھ سکے تو کم از کم آسمان کے نیچے جا کر سید الشہداء کے روضے کا رخ کر کے ایک مرتبہ السلام علیک یا با عبداللہ ضرور کہے. دوسری نمازیں ہیں 100 رکعت نماز، 10 رکعت نماز، کثرت کے ساتھ صلوات اور درود کی تلاوت، جو کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہیں، مجلس سنتے ہوئے، تقریر سنتے ہوئے، منقبت سنتے ہوئے، کثرت کے ساتھ صلوات کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر صلوات شعبانیہ کہ جو مفاتح الجنان میں ماہ مبارک شعبان کے مشترکہ اعمال میں موجود ہے، اس کی تلاوت کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آج کی شب کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا میں نے سرنامہ کلام کے طور پر، سورہ مبارکہ قصص کی مشہور و معروف آیت، پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ ہم فضل کریں، عطا کریں، منت رکھیں ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں ضعیف قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام نے کسی بھی مقام پر ضعف کو پسند نہیں کیا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ ضعف اختیار نہ کرو، مومن کو ضعیف نہیں ہونا چاہیے، مومن کو ہمیشہ قوی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، کوئی وہن نہ ہو تمہارے اندر، وہن یعنی کمزوری۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جو کمزور ترین جو گھر ہے روئے زمین پر وہ عنکبوت کا گھر ہے۔ قرآن مجید مومن کو ضعیف دیکھنا نہیں چاہتا ہے، قوی دیکھنا چاہتا ہے، طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر یہاں پروردگار جب تعارف کروا رہا ہے تو کیوں ضعف کے ذریعے سے اور کمزوری کے ذریعے سے تعارف کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ الذین استضعفوا فی الارض، جنہیں زمین میں ضعیف قرار دے دیا گیا ہے، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے؟ تو قابل توجہ بات اس مقام پر یہ ہے کہ پروردگار یہاں پر ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے خود اپنے آپ کو ضعیف بنایا ہے۔ الذین استضعفوا فی الارض یعنی وہ کہ جنہیں دنیا نے ضعیف قرار دیا ہے، جن کے حق کو چھینا ہے، جن کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت پائی جاتی تھی کہ جو آیت کا آخری ٹکڑا اس صلاحیت کو بیان کر رہا ہے، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ اور قرآن مجید ہی کی ایک اور آیت اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ پروردگار کس کو زمین کا وارث بنائے گا، اِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پروردگار قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ ہم صالح بندوں کو، صلاحیت رکھنے والوں کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ اور آپ جا کر کے دیکھیے کہ تفاسیر میں مفسرین نے اس آیت سے، سورہ مبارکہ قصص کی اس آیت سے، امامت کے من جانب اللہ اور منصوص من اللہ ہونے پر استدلال کیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم بنائیں گے، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّا، امام قرار دینا ہمارا ڈومین ہے، تمہارا ڈومین نہیں ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کا وارث قرار دیں گے، ہم انہیں زمین پر حکومت عطا کریں گے، ہم انہیں زمین کے اختیارات سپرد کریں گے، وہ کہ جو ہمارے صالح اور عبادت گزار بندے ہوں گے، جن کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہوگی کہ وہ زمین کی وراثت کو تحمل کر سکیں، اور زمین کی وراثت کو لینے کے بعد، اس اختیار کو حاصل کرنے کے بعد، اس کے امور کو آگے لے کر کے جا سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علی الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب، اور اس میں ایک روایت ہے جو آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن آپ نے اس کے مختلف ٹکڑوں کو مختلف اوقات میں سنا ہے، مختلف مناسبتوں سے آپ نے اس روایت کے مختلف ٹکڑوں کو سنا ہے، لیکن اس مفصل روایت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس روایت کا ایک حصہ زمانے کے امام سے متعلق ہے کہ جو شاید ہم نے نہیں سنا۔ آپ نے یقیناً یہ سنا ہے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری، وہ صحابی کے جو پہلے زائر امام حسین قرار پائے اور جن کو رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ پانچویں امام تک کی زیارت کریں گے، اور جب آپ ان کی زیارت کریں تو میری جانب سے سلام میرے بیٹے محمد باقر تک پہنچا دیجئے گا، یہ آپ نے سن رکھا ہے۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا قرآن حکم دے رہا ہے، تو رسول اللہ نے 12 خلفاء کے نام گنوائے کہ یہ 12 خلفاء ہیں اور ان کے نام یہ ہیں، جن میں پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے نام گنوائے یہاں تک کہ حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی اس مقام پر بیان کیا رسول اللہ نے، یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب ایک ہی روایت میں ہیں، یہ ساری باتیں ایک ہی روایت میں ہیں، اور اس روایت کو آپ کے سامنے میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں امام زمانہ کو تشبیہ دی گئی ہے بادلوں سے، سورج سے۔ امام زمانہ کو تشبیہ دی گئی ہے سورج سے، جابر ابن عبداللہ الانصاری کی روایت، اور پھر علماء نے اس تشبیہ کے 8 معنی بیان کیے ہیں، کہا کہ یہ جو رسول اللہ نے تشبیہ دی ہے زمانے کے امام کی غیبت کو سورج کے ساتھ، تو اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، تو 8 معنی انہوں نے بیان کیے ہیں، اور سارے معنی خوبصورت ہیں۔ میں ان سارے معنی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی گفتگو اختتام تک جا پہنچے گی۔ صلوات کا سہارا دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک دفعہ اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس روایت آپ کے سامنے اس طرح سے ہے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری، آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جابر ابن عبداللہ الانصاری نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ عرفنا اللہ ورسولہ، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی پہچانتے ہیں، فمن اولو الامر، لیکن یہ جو تیسری شخصیت اور تیسری ذات جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ الذین، اب یہ دیکھیے آیت کے ایک خوبصورت پہلو کی طرف جابر توجہ دلا رہے ہیں، الذین وہ اولو الامر قرن اللہ طاعتہم بطاعتک، کہ اے رسول اللہ بتائیے کہ یہ اولی الامر کون ہے، کیوں جاننا ضروری ہے؟ جابر کہہ رہے ہیں اے رسول اللہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ پروردگار نے اس کی اطاعت کو آپ کی اطاعت کے ساتھ مقرون کیا ہے، یعنی جہاں آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اطیع اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رسول اور اولی الامر کو ساتھ ذکر کیا ہے اطاعت کے مرحلے پر۔ اب خود اس کو بھی مفسرین نے ڈسکس کیا ہے کہ کیوں 2 دفعہ لفظ اطیعوا استعمال ہوا، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو عربی لغت کے اعتبار سے اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر بہت آسانی سے ان تینوں کو ایک دوسرے پر عطف کیا جا سکتا تھا، لیکن اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر اور رسول کی اطاعت کو ایک دوسرے کے ساتھ مقرون کر کے بیان کیا گیا ہے، اور جابر نے اس پہلو کو سمجھا بھی ہے اور رسول کے سامنے بیان بھی کیا ہے کہ یا رسول اللہ بتائیے کون ہے، کیوں؟ کیونکہ جیسے آپ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے بالکل ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اولی الامر کے نام پر کسی اور کی اطاعت کریں ویسی جیسی آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آخر میں صراط مستقیم کے بجائے کسی دوسرے راستے کی طرف چلے جائیں۔ فقال علیہ السلام تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہم خلفائی، اے جابر وہ میرے خلیفہ ہیں، وہ میرے خلفاء ہیں، وہ میری جگہ پر آنے والے ہیں. یا جابر و ائمت المسلمین، اور نہ صرف یہ کہ میری جگہ پر آ کر کے بیٹھیں گے بلکہ مسلمین کے امام قرار پائیں گے، من بعدی میرے بعد. اولهم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد پھر تمام تر ائمہ کے نام لیے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے. ثم سمیا وکنیا حجت اللہ فی ارضہ وبقیتہ فی عبادہ ابن الحسن ابن علی ذاک الذی یفتح اللہ ذکرہ علی یدہ مشارق الارض ومغاربہا. کہا کہ اے جابر، ان میں سے آخری حسن ابن علی کے بیٹے ہوں گے کہ پروردگار ان کے ہاتھوں سے اپنے ذکر کو مشارق اور مغارب پر فتح عطا کرے گا، کہ جن کے ذریعے سے وہ وعدہ کہ جو قرآن مجید میں پروردگار متعال نے کیا ہے کہ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم دین کو، اسلام کو تمام تر ادیان پر فتح و نصرت عطا کریں گے، غلبہ عطا کریں گے. یہ وعدہ کس کے ہاتھوں سے پورا ہوگا؟ اس روایت کے مطابق وہ وعدہ حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں سے پورا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبتا. دیکھیے بہت ہی اہم نقطے کی طرف رسول اللہ اشارہ کر رہے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. کب؟ 1400 سال پہلے رسول اللہ اپنے خلفاء کا، اپنے بعد آنے والے ائمہ مسلمین کا تعرف کرواتے کرواتے کس کی بات کر رہے ہیں؟ میری اور آپ کی بات کر رہے ہیں. کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی، کتنی اہم بات ہوگی جسے رسول اللہ قابل ذکر سمجھ رہے ہیں 1400 سال پہلے. اور بات کس سے متعلق ہے؟ میرے اور آپ سے متعلق. فرماتے ہیں کہ ذاک الذی، یہ وہ ہوگا، یغیب عن شیعته، جو اپنے شیعوں سے غائب ہو جائے گا، وہ اولیائی، اور اپنے چاہنے والوں سے غائب ہو جائے گا. غیبتن، ایک ایسی غیبت. غیبت کیسی غیبت ہوگی؟ ایک ایسی غیبت ہوگی لا یثبت فیہا علی القول بعمامته الا من امتحن اللہ قلبہ للایمان. ایسی غیبت ہوگی کہ اس غیبت میں ان کی امامت پر اقرار کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کا پروردگار نے امتحان لے لیا ہوگا، باقی سب ان کی امامت سے منہ موڑ لیں گے. اتنا سخت زمانہ آن پہنچے گا کہ ایک ایک کر کے اس غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ایمان اس شخصیت کے وجود پر اور اس کے حضور پر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے قلوب کا پروردگار متعال نے امتحان لے لیا ہوگا، وہ ثابت قدم کھڑے رہیں گے اور وہ ان کے وجود کے ماننے والے اور ان کے ظہور کی امید رکھنے والے ہوں گے. قال جابر فقلت له یا رسول اللہ فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته. اب دیکھیں جابر نے دوسرا سوال کیا. پہلا سوال کیا کیا تھا جابر نے؟ پہلا سوال کیا تھا جابر نے کہ وہ کون لوگ ہیں، اولو الامر کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ نے خود تعرف بھی کروایا اور خود یہ بھی بتایا کہ آخری کے لیے غیبت ہوگی اور غیبت کس طرح کی ہوگی یہ بھی بتایا. اب دوسرا سوال کیا جابر نے اور کہا کہ یا رسول اللہ، امام تو وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہو، جس کا فائدہ پہنچے، جس سے لوگ جا کر کے سوال پوچھ سکے، جو لوگوں کے درمیان رہے، ایسے امام کا کیا فائدہ کہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے؟ یہ سوال آج کا سوال نہیں ہے، 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کے صحابی جابر رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس غیبت کے زمانے میں شیعوں کو اپنے زمانے کے امام کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس مقام پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، فقال علیہ السلام، اب دیکھیے، والذی بعثنی بالنبوہ، قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، انہم یستضعون بنورہ، وہ اس کے نور سے روشنی پائیں گے، وہ غیبت میں ہوگا، یہ شیعہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا ہوگا، وہ نظروں سے پوشیدہ ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس کے نور سے روشنی حاصل کر رہے ہوں گے، ضیاء حاصل کر رہے ہوں گے، وَيَنْتَفِعُونَ بِوِلَایَتِهِ فِي غَيْبَتِهِ، اور اس کی ولایت سے نفع حاصل کر رہے ہوں گے، اس کی ولایت سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے، انتفاء الناس بالشمس سے، بس اس مقام تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، جس طرح سے سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وَإِن تَجَلَّ لَهَا سَحَابٌ، گرچہ اس کے آگے بادل آ جائے۔ تشبیہ کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ تشبیہ دے رہا ہے، اللہ کا آخری نبی تشبیہ دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ غیبت میں، اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ غیبت میں شیعوں کو امام کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ انتفاء الناس بالشمس وان تجلى لها سحاب، سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں، کیا ان بادلوں کے آ جانے سے سورج بے فائدہ ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے نہیں، جیسے بادل کے آ جانے کے باوجود بھی سورج کی روشنی زمین والوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے، ایسے ہی غیبت میں موجود امام بھی دنیا والوں کے لیے نورانیت اور روشنی اور ضیاء کا باعث بنتا ہے۔ اس مقام پر رک کر میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، امام کا جو اثر ہے اس عالم پر وہ دو طرح کا ہے، ایک اثر ہے اثر تکوینی، ایک اثر ہے اثر تشریعی۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْعَرْضُ وَالسَّمَاءُ، وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رزق کو نازل کرتا، وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین اور آسمان اپنے مقام پر قائم ہیں۔ میں بہت آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ میری گفتگو آسان ہو جائے، مزید آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر اوقات کے گھر میں دعوت رکھی جاتی ہے، طعام کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ کسی کو دعوت پر بلاتے ہیں، کسی کو مہمانی پر بلاتے ہیں، تو دعوت رکھی جاتی ہے کسی ایک شخص کے اعزاز میں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا جاننے والا رشتہ دار، عزیز دوست ملک سے باہر سے آیا ہے، تو آپ اس کے اعزاز میں دعوت رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ چونکہ باہر سے آیا ہے تو اس کو میں اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں۔ جب آپ اس کو بلاتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کی طرف سے دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جب دسترخوان بچھتا ہے تو سب کھانا کھاتے ہیں۔ دسترخوان پر کھانا سب کھا رہے ہیں، لیکن دسترخوان بچھایا کس کے لیے گیا ہے؟ ایک شخص کے لیے، کہ جس کے اعزاز میں آپ نے اس دعوت کا انتظام اور اہتمام کیا ہے، اگر وہ نہ آتا تو دعوت نہ ہوتی، اب جبکہ وہ آ گیا ہے تو دعوت ہو رہی ہے، اب جب دعوت ہو رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف اکیلا وہی اس دسترخوان سے فائدہ اٹھائے، بلکہ ممکن ہے کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی آئیں، کچھ لوگ آپ کی طرف سے بھی آئیں، اور سب مل کر مشترکہ طور پر اس دسترخوان سے فائدہ اٹھائیں۔ امام کا جو وجود ہے اس عالم میں چونکہ انسان کامل ہے اور پروردگار نے اس عالم کو انسان کامل کی محبت میں خلق کیا ہے، تو جو کچھ نعمتیں بھی پروردگار نے اس عالم میں رکھی ہیں، دراصل وہ نعمتیں، وہ دسترخوان، وہ ضیافتیں امام زمانہ کے لیے آمادہ اور مہیا اور تیار کی گئی ہیں، گرچہ میں اور آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن پروردگار نے نعمتوں کا یہ دسترخوان لگایا کس کے لیے ہے؟ زمانے کے امام کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وبہی رزق الورا، تم جو کھانا کھا رہے ہو، جو رزق کھا رہے ہو، جو تمہارے دسترخوان پر رزق پہنچ رہا ہے، یہ ان کے ذریعے اور وسیلے سے پہنچ رہا ہے۔ کہ جو آسمان پانی برسا رہا ہے وہ حضرت کے وسیلے سے برسا رہا ہے۔ آپ جس طرح سے دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ اَيْنَ سَبَبُ الْمُتَّسِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَا، کہاں ہے وہ وسیلہ کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان اتصال کا کام کرتا ہے، یعنی جو زمین اور آسمان کو جوڑ کر کے رکھتا ہے۔ یعنی یہ عالم اگر ہر شے اپنے دستور اور نظام اور قانون کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ سب کا سب کس کی وجہ سے ہے؟ زمانے کے امام کی وجہ سے۔ اسی لیے روایت نے بیان کیا کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہا کہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو، زمین اپنے اندر رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی یہ جو سورج نکل رہا ہے روزانہ، یہ حجت خدا کے لیے نکل رہا ہے۔ روشنی سے تم بھی استفادہ کر رہے ہو، گرمی سے تم بھی استفادہ کر رہے ہو، اس چاند کی روشنی سے تم بھی استفادہ کر رہے ہو، یہ جو دانہ اگ رہا ہے یہ حجت خدا کے لیے اگ رہا ہے، گرچہ تم بھی کھا رہے ہو۔ یہ آسمان جو پانی برسا رہا ہے یہ حجت خدا کے لیے برسا رہا ہے، گرچہ تم بھی اس سے استفادہ کر رہے ہو۔ یعنی اس عالم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی فیض الہی ہے جو زمین پر انسانوں تک پہنچ رہا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ باب اللہ سے گزرے بغیر پہنچے۔ جو بھی فیض الہی ہے وہ باب اللہ سے ہو کر انسانوں تک پہنچ رہا ہے، اور جو کچھ بھی زمین سے دعاؤں کی صورت میں، آرزوؤں کی صورت میں خدا کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ بھی باب اللہ ہی کے ذریعے سے جا رہا ہے۔ یعنی جو تمہیں ملے گا وہ بھی حجت خدا کے ذریعے سے ملے گا، اور جو تم اللہ کی طرف بھیجو گے وہ بھی حجت خدا ہی کے دروازے سے، باب اللہ ہی کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو یہ ہے تکوینی اثر۔ دوسرا اثر کیا ہے؟ تشریعی اثر، کہ جو ہدایت کے سلسلے میں ہے، کہ جس میں تمہارا اختیار ہے کہ تم امام کے وجود سے کتنا استفادہ کرتے ہو، اپنی ظرفیت کے مطابق کتنا نور پر کرتے ہو امام کے وجود سے۔ اس سلسلے میں غیبت کے زمانے میں اس نور کی شدت کو کم کیا گیا ہے، اور وہ ہدایت کا سلسلہ اور وہ ہدایت کے طریقہ کار جو براہ راست امام کے ساتھ تھا، اس ہدایت کے طریقہ کار کو تبدیل کر کے بالواسطہ کیا گیا ہے، تاکہ تمہیں امام کی موجودگی کا اور امام کے ہونے کا احساس ہو۔ روشنی کی عظمت کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب گھٹا چھا جاتی ہے، جب تاریکی چھا جاتی ہے، جب ظلمت ہو جاتی ہے، تب پتا چلتا ہے کہ نور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نور کی نعمت کو بتانے کے لیے، اس نور کی عظمت کو بتانے کے لیے پروردگار متعال نے ایک ظلمت کے ذریعے سے ہدایت کے اتصال کو بالواسطہ کرنے کے ذریعے سے، کسی وسیلے اور ذریعے کے ذریعے کرنے سے اس نور کی شدت کو کم کیا ہے، تاکہ تم اس نور کی شدت میں کمی کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگا سکو اور اس بات کو سمجھ سکو کہ وہ نور تمہاری زندگی میں کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ بس اس مقام پر انسان کے وجود میں دو احساسات ہونے چاہیے، ایک نیابت کی اطاعت اور اس نور کی شدت کا انتظار۔ اس نور کی شدت کے انتظار میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ انسان یہ تصور نہ کرے کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، امام کی کیا ضرورت ہے، نہیں۔ اس نور کے شدت کا انتظار رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جنہیں وہ مقرر کر کے گئے ہیں، جن کی تقلید کا، جن کے پیچھے چلنے کا، جن کی اطاعت کا، جن کو فالو کرنے کا حکم دے کر کے گئے ہیں، ان کی اطاعت۔ یہ دو احساس بیک وقت انسان کے وجود میں ہونے چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ میں اس روایت کی تشریح کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ انتفاء الناس بالشمس، جس طرح لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں گرچہ وہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس روایت کو تشریح کیا ہے علماء نے اور کہا ہے کہ 8 وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے غیبت کے زمانے میں وجود امام کو سورج سے تشبیہ کیا۔ سب سے پہلی تشبیہ کی وجہ جو بیان کی ہے وہ یہ کہ سورج اس عالم میں مرکز اور محور کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مرکز اور محور عالم کون ہے؟ سورج ہے۔ یہ دنیا کا جو سارا نظام چل رہا ہے یہ کس کے گرد چل رہا ہے؟ اگر کسی ایک مقام پر اس کو رکھ کر دیکھا جائے کہ کون ہے کہ جس کے گرد یہ سارا نظام گھوم رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ اس تشبیہ کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے اس عالم کا سارا نظام سورج کے گرد گھوم رہا ہے، بالکل اسی طرح اس عالم کا سارا نظام حجت خدا کے مرکز اور محور پر چل رہا ہے۔ جو کچھ اس عالم میں ہو رہا ہے وہ حجت خدا کی مرکزیت اور محوریت پر ہو رہا ہے۔ دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی وہ یہ کہ سورج کے فائدے انسان شمار کرتا چلا جائے شمار میں نہیں آتے۔ چند ایک فائدے ہمیں پتا ہے کہ اس کی روشنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں، چند ایک فائدے ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کے سبب گرمی رہتی ہے دنیا میں، لیکن کتنے ہی ایسے فائدے ہیں جس تک انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا، اور جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے اسے پتا چل رہا ہے کہ سورج کے کیا کچھ فائدے ہیں جس سے یہ دنیا بہرمند ہو رہی ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ دوسری تشبیہ کی جو وجہ ہے کہ امام کو سورج کہا جا رہا ہے اس روایت میں، وہ وجہ یہ ہے کہ امام کے نور کی برکتیں اور امام کے وجود کی برکتیں بھی اسی طرح سے لامحدود ہیں، اسی طرح سے بے شمار ہیں، اور انسان گنتا چلا جائے لیکن ان برکتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ تیسری وجہ جو بیان کی ہے وہ یہ کہ جو واضح بھی ہے اور شاید روایت کو اگر کوئی ظاہری طور پر دیکھے تو یہی تیسری وجہ سمجھ میں آتی ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور وہ یہ کہ اگر سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو تب بھی زمین تاریک نہیں ہوتی، زمین ظلمتوں کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ زمین میں وہ روشنی، وہ ضیاء، وہ نور سورج کا باقی رہتا ہے۔ گرچہ انسان اگر آسمان کی طرف نگاہ کرے تو سورج کو نہیں دیکھ پاتا، چونکہ اس کے آگے بادل حائل ہو جاتے ہیں، سورج اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن اس کی روشنی پہنچتی رہتی ہے۔ علماء نے کہا کہ تیسری وجہ شباہت کی یہ ہے کہ جس طرح سے سورج کے بادلوں کے پیچھے چھپ جانے کے باوجود بھی اس کے اثرات نہیں چھپتے، بالکل اسی طرح امام اگر پردہ غیبت میں ہو تو امام نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن امام کے اثرات زندگی سے اوجھل نہیں ہوتے۔ امام خود ارشاد فرماتے ہیں تم سے جو بلائیں دور ہوتی ہیں وہ ہمارے وسیلے سے ہوتی ہیں، تمہاری جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ہمارے وسیلے سے ہوتی ہیں۔ بس تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے سورج چھپ جانے کے باوجود اس کے اثرات نہیں چھپتے، بالکل اسی طرح امام کے پردہ غیبت میں ہونے کے باوجود امام کے اثرات نہیں چھپتے۔ چوتھی وجہ جو شاید بہت ہی لطیف اور بہت خوبصورت ہے، اور وہ یہ بیان کی علماء نے کہ سورج کی روشنی جو ڈائریکٹلی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، یہ سورج کے قصور کے سبب ہے یا بادلوں کے قصور کے سبب ہے؟ سورج نے اپنی روشنی کو کم کیا ہے یا نہیں؟ سورج اسی آب و تاب کے ساتھ روشنی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، بادل ہیں کہ جو رستے میں حائل ہو رہے ہیں اور اس روشنی کو نہیں پہنچنے دے رہے۔ کہا کہ سورج کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے، سورج وہی سورج ہے، بادلوں کی رکاوٹ کے سبب وہ سورج اپنی روشنی کو زمین تک نہیں پہنچا پا رہا، یعنی نقص سورج کی ذات میں نہیں ہے، سورج اپنے اسی کمال کے ساتھ موجود ہے، کوئی اور رکاوٹ ہے کہ جس کے سبب وہ روشنی ناقص ہو رہی ہے اور زمین تک نہیں پہنچ پا رہی۔ علماء نے بیان کیا کہ چوتھی وجہ شباہت کی ان دو چیزوں کے درمیان، امام اور سورج کے درمیان، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے امام کی روشنی کم نہیں ہوتی بلکہ کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے وہ روشنی کم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح پردہ غیبت میں امام ہدایت کے سلسلے میں کمکاری نہیں کرتا بلکہ امام حضور کی طرح سے، جس طرح سے امام اپنے حضور میں ہدایت دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے، بالکل اسی طرح سے امام غیبت کے زمانے میں بھی ہدایت کی فراہمی کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ نقص ذات امام کی طرف نہیں ہے بلکہ نقص تمہاری جانب ہے کہ جس کے سبب تم نے وہ رکاوٹ ایجاد کی ہے کہ وہ روشنی تم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ تو چوتھی وجہ کہا کہ جس طرح سے سورج کے معاملے میں غلطی سورج کی نہیں ہے، بالکل اسی طرح اس معاملے میں بھی غلطی امام کی طرف نہیں ہے بلکہ غلطی ان رکاوٹوں کی ہے جو تم نے خود اپنے اختیار سے ایجاد کی ہے اور جس کے نتیجے میں تم روشنی کی شدت سے محروم ہو۔ پانچویں وجہ کا پانچویں وجہ یہ ہے کہ یہ جو رکاوٹ ہے سورج اور انسان کے درمیان، یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو زمین کی گریویٹی کی وجہ سے، زمین کی کشش کی وجہ سے زمین سے بلند نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اگر آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں اور ہوائی جہاز کا جو پاورفل انجن ہے وہ آپ کو کشش زمین کے مقابلے پر کھینچ کر آسمانوں کی طرف لے جائے اور آپ بادلوں سے اوپر چلے جائیں تو اب بادل نیچے رہ جائیں گے، آپ بادلوں سے اوپر چلے جائیں گے اور اب آپ سورج سے ڈائریکٹ استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ روشنی پہلے جو بادلوں کی وجہ سے ماند پڑ رہی تھی، کم ہو رہی تھی، وہ روشنی اب کم نہیں ہوگی بلکہ آپ شدت نور سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ پانچویں شباہت کی وجہ یہ ہے امام اور سورج کے درمیان کہ جس طرح سے زمین سے جو انسان کی کشش ہے، جو لگاؤ ہے، وہ باعث بنتا ہے کہ انسان عروج پر جا کر اس سورج سے استفادہ نہ کر سکے، بالکل اسی طرح اگر کوئی اہلیت رکھنے والا ہو، کوئی صلاحیت رکھنے والا ہو اور اس زمین کی اور اس دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو چھڑوائے اور پرواز کرے آسمان کی طرف اور عرش کی طرف اور عروج اختیار کرے، تو وہ ان بادلوں سے اوپر جا کر غیبت کے زمانے میں بھی امام کے نور سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یعنی صلاحیت اور قابلیت ہو، وہ پاورفل انجن درکار ہے جو تمہیں اس رغبت سے چھڑا کر لے جا سکتا ہے، وہ تقویٰ درکار ہے، وہ محبت درکار ہے، وہ الفت درکار ہے، وہ مودت درکار ہے جو تمہیں زمین کی محبت سے آزاد کروا کر ان بادلوں کی رکاوٹوں کے اوپر لے جا سکے جہاں تم نور سے اور ضیائے آفتاب سے استفادہ کر سکتے۔ ساتویں وجہ جو بیان کی، دو وجوہات آخری آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات کا سہارا دیجئے محمد والے محمد پر۔ وہ یہ کہ انسان احمق ہو جائے، کوئی شخص پاگل ہو جائے اور کہے کہ میں نہیں مانتا کہ سورج ہے، تو کیا سورج اس کو روشنی دینا بند کر دے گا؟ بھائی وہ پاگل ہو گیا، احمق ہو گیا، منکر ہو گیا، میں نہیں مانتا، ہے ہی نہیں کوئی سورج۔ اب آپ اس کو کہیں بھائی یہ سامنے کیا ہے، میں نہیں مانتا۔ انسان جب پاگلپن کا شکار ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کا انکار کر سکتا ہے، اور آپ اس کو لاکھ دلیلیں دیتے رہیے وہ نہیں مانے گا۔ چھٹی وجہ جو بیان کی علماء نے وہ یہ ہے کہ سورج روشنی کی فراہمی میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھے مان رہا ہے اور کون مجھے نہیں مان رہا، کہ بالکل اسی طرح امام ہدایت کے مرحلے پر یہ نہیں دیکھتا کہ کون مان رہا ہے اور کون نہیں مان رہا۔ جیسے سورج ہر ایک کو روشنی فراہم کرتا ہے، اسی طرح وجود امام ہر ایک کی روح کی نورانیت کا باعث ہے۔ ساتویں وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، ساتویں وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ دیکھیے کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جن کے متعلق ہم نے کہا کہ ان کے اندر وہ انجن پایا جاتا ہے کہ جو اس دنیا کی محبت سے آزاد ہو کر اس غیبت کے باوجود بھی امام سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لیکن کہا کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر وہ طاقت نہیں پائی جاتی، وہ قوت نہیں پائی جاتی، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ سورج کی حقیقت یہ نہیں ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس کے آگے بادل آ گئے ہیں تبھی یہ سورج کی روشنی مند پڑی ہوئی۔ لیکن دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو سمجھ رہا ہے کہ یہی حقیقی روشنی ہے، بس اس کی روشنی ہے ہی اتنی، ایک کہہ رہا نہیں مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کی روشنی یہ نہیں ہے، جب بادل ہٹیں گے تو روشنی بڑھے گی۔ علماء نے بیان کیا کہ ساتویں وجہ یہ ہے کہ جو شباہت دی ہے سورج کے ساتھ امام کو، وہ یہ کہ جسے معرفت ہوتی ہے سورج کی وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب بادل ہٹیں گے اور ہم اس نور کے حقیقی معنی میں استفادہ کر سکیں گے اور اس نور سے حقیقی معنی میں مستفید ہو سکیں گے۔ کہا کہ بالکل اسی طرح جسے امام کی معرفت بھی ہو جاتی ہے پھر وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ بھی منتظر رہتا ہے کہ کب بادل ہٹیں گے اور کب اس نور کی نورانیت کما حقہو اس عالم کو روشن کرے گی۔ یعنی اگر معرفت آ جائے تو خود بخود انتظار کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے۔ اسی نقطے کو انشاءاللہ آخری گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو کو ختم کر لوں گا۔ آٹھویں وجہ، آٹھویں وجہ یہ بیان کی کہ وہ انسان کے جو اندھے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جو اس نور کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، وہ اپنی آنکھوں کی وجہ سے اس نور کی جو کم شدت کا جو نور ہے سورج کا، اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ بادلوں کے باعث ہر ایک تک جو روشنی پہنچ رہی ہے وہ تو کم پہنچ رہی ہے، لیکن جو اندھا ہے وہ اس کم روشنی کو بھی محسوس نہیں کر پا رہا، وہ اس کم روشنی سے بھی مستفید نہیں ہو پا رہا۔ کہا کہ بالکل اسی طرح امام کی ذات ہر ایک کو، چاہے وہ منکر ہو یا مقر ہو، چاہے اقرار کرنے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو، روشنی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر انسان اتنا پستی کا شکار ہو جائے کہ اندھا ہو جائے، بقول قرآن مجید کے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں ہے، اگر اتنے اندھے پن کا شکار ہو جائے تو اب یہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا سورج بھی اس کی زندگی میں نورانیت نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خود اس نے اپنے اوپر نورانیت کے دروازوں کو بند کر لیا۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو گھر میں بند کر لے، سارے کھڑکی دروازے بند کر دے، پردے لگا دے، اور اس کے بعد کہے سورج مجھے روشنی نہیں پہنچاتا، تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ سورج کی غلطی ہے یا شخص کی غلطی ہے؟ بس معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی انتظار کی کیفیت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی جب انسان اس بات کا ادراک کر لے گا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو حقیقت ہے, تو خود بخود انتظار کرے گا کہ حقیقت کب آشکار ہوگی. بہت ہی عرفی اور عامیانہ سی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز جب ریلیز ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ ایک اس کا ایسا کلپ شائع کرتے ہیں جس سے سنسنی میں اضافہ ہو جائے, جس سے لوگ سنسنی میں مبتلا ہو جائیں کہ پتہ نہیں کیا آنے والا. اس کو دیکھ کر سنسنی میں مبتلا ہوتا کون ہے؟ وہ مبتلا ہوتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے, حقیقت وہ ہے کہ جو آنے والا ہے. یہ اس کا ایک رخ ہے, جو اس کو ایک رخ سمجھتا ہے وہ اس اصل کی نسبت سنسنی میں جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اسی کو اصل سمجھنے لگ جائے تو کہتا ٹھیک ہے دیکھ لیا آگے بڑھئے. کہا کہ جب تمہیں معرفت ہوگی کہ اصل میں امام کے وجود کی برکات کیا ہیں, تو جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے گا تو تم بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کی روشنی پر اکتفا نہیں کرو گے, بلکہ چونکہ تمہیں اصل سورج کی معرفت ہے تو تم انتظار کرو گے کہ کب یہ بادل چھٹے تاکہ اس حقیقت کا ادراک کر سکوں جو اس رکاوٹ کی وجہ سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا. تو اگر انتظار کی کیفیت میں کمی آ رہی ہے تو اس کی جڑیں کہاں پر تلاش کرنا ہوں گی؟ اس کی جڑیں معرفت کی کمی میں تلاش کرنا ہوں گی. یعنی میں اس وضعیت موجود پر, کرنٹ سچویشن پر راضی ہوتا جا رہا ہوں. چونکہ راضی ہوتا جا رہا ہوں اس لیے منتظر نہیں ہوں. جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گویا آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کی غیر موجودگی سے راضی نہیں ہوں. اسی لیے آپ کی نگاہیں مستقل دروازے کی طرف ہوتی ہیں, آپ کھانا بھی نہیں کھاتے, وہ آئے گا تو کھاؤں گا. اسی لیے آپ کا دھیان بھی کہیں اور نہیں لگتا, آپ کا دھیان بھی وہیں لگے رہتا ہے کہ آنے والا کب آئے گا. کسی اور طرف آپ متوجہ نہیں ہوتے, بالکل آپ کی ساری توجہات یہ ہے کہ کہاں پہنچے, کب آئے گا, کب پہنچنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی آپ کے لیے قابل برداشت نہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی آنے والا ہے اور جو آنے والا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, آپ کی اپنی زندگی میں مشغول رہیں گے. تو اگر میں بھی حضرت حجت کے انتظار میں کمی آتی چلی جا رہی ہے اور میں بھی اپنی زندگی میں مشغول ہوتا چلا جا رہا ہوں اور حضرت حجت کی یاد میری زندگی میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ ان کی غیر موجودگی میرے لیے قابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے. اور قابل برداشت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کما حقہ معرفت حاصل نہیں کی, اسی لیے میں ان کی غیر موجودگی کے اس اثر کو محسوس نہیں کر پا رہا. لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا, تو خود بخود میرے لیے یہ انتظار کٹھن ہونا شروع ہو جائے گا. خود بخود میرے لیے لمحہ لمحہ گزارنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا مجھے پتا ہے. اس کی جو شدت محبت ہے وہ مجھے اتنا الجھن اور پریشانی میں مبتلا کر دے گی کہ میں ہر لمحے اس کا انتظار کروں. بس اگر انسان کسی مقام پر ہی دیکھتا ہے کہ انتظار کی کیفیت میں کمی آ رہی ہے اور انتظار کی شدت میں کمی آ رہی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان معرفت کی کمی میں مبتلا ہے. اپنے معرفت کو اگر ریویو کرے انسان تو خود بخود انتظار کی کیفیت انسان کے وجود میں بڑھتی چلی جائے گی. پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں, پروردگار آج کی اس شب کا واسطہ, آج کی اس شب کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. پروردگار آج کے شب کی عظمتوں سے, فضیلتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. پروردگار آج کی شب جو دعائیں اور حاجتیں لیے تیری بارگاہ میں آئے, پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ان سب کے جتنے خواہشات لے کر کے, جتنی آرزوئیں لے کر کے آئے پروردگار, ان کو پورا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم سب کو معرفت امام زمانہ نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم سب کو زمانے کے امام کے انتظار کی نعمت سے مستفید فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہماری نمازوں کو ہماری عبادتوں کو حضرت کے وسیلے سے قبول فرما، ہمارے گناہوں سے ہماری خطیات سے حضرت کے وسیلے سے درگزر فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما، حضرت کی رکاب میں شہادت نصیب فرما، ان کے آنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔